कि आखिरत में इंसान का ये जिस्म नहीं होगा, सूरत होगी लेकिन ये जिस्म नहीं होगा।
हाँ, ये जिस्म तो यहाँ ख़त्म हो जाता है जी, बिल्कुल।
अब इस के उसमें जब आप दुआए कुमैल पढ़ रहे होते हैं तो दुआए कुमैल में जो मौला अली की वो फरियाद है कि क्या उन होंठों को और उन चेहरों को और उन मतलब जिस्मों को सजा मिलेगी जो तेरी वादियों से इकरार करते रहे हैं,
तो वो तो वही मैंने कहा ना कि सूरत होना मादे से थोड़ी ताल्लुक रखता है। यानी अगर मिसाल के तौर पर कि आखिरत में हम कह रहे हैं चेहरा है, तो चेहरे से मुराद यही है कि यही चेहरा है, ये ऐसी चीज से बना हुआ चेहरा है। या आखिरत में अगर बात हो रही है कि हाथ और पैर हैं, तो हाथ और पैर का मतलब है कि यह सारा मैटर है वहां मौजूद है। ये कैसे बात समझ में आ गई? इसके खिलाफ तो बहुत ज्यादा मजबूत दलाइल मौजूद है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो बात की जाती है कि सूरत मादा जिस्मानी पर मुनसर नहीं है, सूरत अलग चीज़ है। और मैंने वो मिसालें भी दी थी कहीं, यानी कि तीन जो मिसालें मैंने दी थी वो इसमें से एक एक किससे ज़्यादा डीप थी। कि सबसे पहली मिसाल मैंने दी थी कि आप अगर कोई भी चीज़ पेंटिंग करते हैं तो आपके पास मटेरियल वही होता है, जो दिल चाहे बना दीजिए उससे, जो दिल चाहे सूरत तख्लीक कर दीजिए उससे। इसका मतलब यह है कि सूरत जो है वो उस मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी, ये बिल्कुल सादा मिसाल है, बहुत बच्चों वाली मिसाल है। उसके बाद उससे डीपर मिसाल ये थी कि अगर कोई मुजस्मा साजी आप करते हैं तो मुजस्मा साजी के लिए आपके पास स्टोन है खाली, लेकिन उसमें जो सूरत उभरती है या सूरत नज़र आ रही है वो सूरत कहाँ से आ रही है? वो पत्थर से थोड़ी आ रही है, ना उसका ताल्लुक उस पत्थर से जिसमें वो सूरत उभर रही है। उसका ताल्लुक जो नक्श बनाने वाला है या मुजस्मा साज है उसके दिमाग से। और तीसरी मिसाल जो बहुत ज़्यादा गहरी है, आईने की मिसाल है कि आईना हर किस्म की सूरत को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन आईना खुद कोई सूरत नहीं लेता। जो मिरर है उसमें हर सूरत रिफ्लेक्ट होती, हर सूरत रिफ्लेक्ट होती। तो ये जो मैटर है इट इज लाइक अ मिरर, एक सूरत आती है इसमें रिफ्लेक्ट होती है, सूरत आगे चली जाती है, मैटर यहीं रह जाता है। तो वो सूरत फिर मादा कभी मादा बरज़खी और मिसाली में झलकेगी, वो सूरत फिर मादा उखरवी में झलकेगी। लेकिन जो सूरत है और आखिरत के अंदर जो हकीकी सूरत है वो वही सूरत होती है जो इंसान के मलिकात से बरामद होती है। यानी हमारी ये मौजूदा सूरत किस वजह से है, इसमें बहुत ज़्यादा असर जैसे कहते हैं तीनत का भी है। यानी कोई वाइट क्यों है, कोई ब्राउन क्यों है, कोई ऐसा क्यों है, इसका ताल्लुक तीनत यानी किस मिट्टी से कौन उठा है, एक ये बात है। दूसरा, आप खुद इस बात को गौर कर लें कि लोगों के कैरेक्टर उनकी शक्लों से झलकते हैं कि नहीं झलकते, यानी कि इस पर पूरी साइंस है। ये जो क़ियाफ़ा शनासी का पूरा इल्म है कि आप अगर एक इंसान की सूरत को देखें, कद व कामत को, खाली चेहरे को नहीं, उसकी सूरत को और उसकी हरकत को, आप बहुत हद तक उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप जान लेते हैं। तो ये चीज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी कि सूरत यानी मलिकात, जो इंसान की सूरत किस चीज़ से बनेगी, अपने मलिकात से बनेगी, ठीक है। और इन्हीं दो तीन बातों को आज मैं क्लियर करना चाह रहा था कि ये जो हमारे पास जिस आयत को हम पढ़ रहे थे सूरह काफ की आयत नंबर 22-23 के लक़द कुन्ता फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद, के जब क़यामत में उठाया जाएगा किस हालत में हर नफ्स आएगा کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا یعنی اس کو ہکانے والا ہوگا اور شہید ہوگا جو اس پر گواہ ہوگا. اور کیا کہا جائے گا؟ یہ نہیں کہا کہ کون کہہ رہا ہے یہ بات، یہ جملہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن یہ جملہ ہے جو ہر نفس سن رہا ہوگا یا دیکھ رہا ہوگا اس حقیقت کو کہ لقد کنتا فی غفلت من ھذا، کہ تم اس چیز کی طرف سے یعنی آج کے دن اس حالت میں محشور ہونے کے بارے میں غفلت میں تھے، کہ جو زندگی گزار کے آئے تھے اس میں تم اس بارے میں غفلت میں پڑے ہوئے تھے. فکشفنا عنک غطاءک، تو آج ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تم سے تمہارے پردوں کو چاک کر دیا، ٹھیک ہے، تم سے تمہارے پردوں کو. فبصرک الیوم حدید، تو آج کے دن اس دن میں تمہاری نظر جو ہے، بصیرت جو ہے وہ حدید ہو گئی، یعنی پینیٹریٹنگ ہے، ہر چیز کو میں پینیٹریٹ کر رہی ہے، اب کوئی اس کے لیے حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہر چیز میں پینیٹریٹ کر رہی ہے، ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ رہی ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نظر کا حدید ہونا یا بصیرت کا حدید ہونا قیامت سے پر منحصر نہیں ہے، غفلت پر منحصر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ بصیرت کا حدت والا ہونا کہ انسان کی بصیرت کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، اس کا تعلق اس بات میں نہیں ہے کہ ہم مر کے قیامت میں اٹھیں تو نظر ایسی ہوگی یا بصر ایسی ہوگی، اس کا تعلق کس بات سے؟ غفلت سے. اگر ہم نے اپنے اوپر غفلت کے پردے لپیٹے ہوئے ہیں تو کچھ نہیں دکھے گا، اور اگر ہم نے اس دنیا میں ہی ان غفلت کے پردوں کو چاک کر دیا اور ہٹا دیا تو یہاں بھی بصر حدید ہے. یعنی خدا نے اس پر کوئی پابندی، یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ یہ بصیرت کا حدت والا ہونا دنیا میں ہوگا یا برزخ میں ہوگا یا آخرت میں ہوگا. اس بات کو اللہ کس سے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ غفلت سے. یہ بات پوائنٹ کلیئر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ. اور اس کے بعد والی آیت جو ہے، وقال قرینہ، اور اس کے قرین نے کہا، ھذا ما لدی عتید، کہ یہ ہے جو میرے پاس ہے اور تیار، ٹھیک ہے. یہ جو قرین والا کنسیپٹ ہے نا، یہ بہت عجیب ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ کتنے لوگ ہیں بظاہر کہ انسان جب قیامت میں اٹھ رہا ہے، اپنی قبر سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کم از کم تین اور لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں یا الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں. سائق ہے، یعنی ایک وہ ہے جو اس کو لے کے جا رہا ہوگا محشر، میدان محشر کی طرف یا حساب یا ان مقام کی طرف. شہید ہے، شہید کا مطلب یہ ہے کہ جو گواہ ہے خود انسان کی پوری زندگی پر، کہ انسان کے پاس یہ کہنے کی قطن کوئی گنجائش نہیں ہوگی کہ میں نے یہ نہیں کیا یا وہ نہیں کیا، ہر چیز پر ایک کمپلیٹ وٹنس موجود ہے، ٹھیک ہے. اس میں کوئی آگے پیچھے والی بات ہو ہی نہیں سکتی. اور اس کے بعد کیا ہے؟ قرین ہے. قرین یعنی تمہارا نزدیکی ساتھی اور دوست اور ہمزاد اور ہمدم اور ہمراز. اب یہ قرین کون ہے کہ جو ہمارا ساز و سامان اور مال لے کر آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس ہے، یہ میں لے کر آیا ہوں، جو ہے میرے پاس تیار مال یہ ہے. میں تقریباً اس کا مطلب یہی ہے، ھذا ما لدی عتید، کہ یہ میرے پاس جو ہے یہ تیار مال ہے، یعنی انسان کا جو کچھ بھی ہے. تو تین چیزیں، اب یہ تین چیزیں انسان کے وجود کے ہی تین پہلو ہیں کہ کوئی چیز ہمارے ہی اندر ایسی ہے جو ہم پر گواہ ہے، یا یہ کہ خدا نے ان کو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ایک بہرحال ایک مسٹری ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی انشاءاللہ آج کی حد تک کوشش کریں گے کہ یہ غفلت والی بات کیا ہے، کیونکہ اس بات کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ غفلت یعنی ہے کیا اصل میں غفلت. کہ ہم تو ویسے کہہ دیتے ہیں نا، غفلت یعنی بھول چوک ہو جانا یا نسیان ہونا اور اس قسم کی چیزیں، لیکن قرآن کریم نے غفلت کو کس اسپیکٹ سے باقاعدہ ڈیفائن کیا ہے. تو میں جی نازعات جی
اس میں یہ جو بیان ہو رہا ہے کہ دو سورہ وہ وہی ہے جو آپ بتا رہے تھے بڑھانے والے یا وہ جان لینے والے کیا ڈفرینس کیا اس میں
دیکھیں اس میں یہی ہے نا کہ اس میں نازعات مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ اس میں ہکانے والے جھڑکنے والے اس طریقے کے بھی ہے تو وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ انسان جب آئے گا نا آخرت میں تو آخرت میں بھی جو ایک بات ہم کو بظاہر لگتی ہے کہ لوگ وہاں بھی یہی ساری کیونکہ ان کے ملکات تو وہی گڑبڑ ہیں جو یہاں سے لے کے گئے تو وہاں بھی وہ بھڑکے ہوئے جانوروں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے ایک کثیر تعداد تو ان کے لیے بھی اوپر جو ہے نا ایک وہ جیسے جانوروں کے لیے گلہ بان ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سائق ہے ان کو کنٹرول میں رکھنے والا پھر اس کے بعد یہ کہ بہت سارے افراد جب وہاں کیونکہ میدان محشر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی انسان اپنے اندر پائے گا اور دیکھ رہا ہوگا کہ میری جتنی کوالٹیز ہیں وہ سب کی سب میری ذات میں نمودار ہو گئی ہیں یعنی یہ ابھی بھی اس زندگی میں بھی ہے لیکن کیونکہ یہ زندگی امتحان اور آزمائش ہے اس لیے خدا نے ملکات کے ظہور کے اور انسان کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے اس وقت ابھی بھی ایسا ہی ہے یعنی ایسا تھوڑی ہے کہ ابھی ہماری جو ذات کے اندر کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس ہیں وہ کہیں چھپی ہوئی ہیں یا گم ہیں وہ ابھی بھی ہیں ہمارے اندر موجود ہم جب چاہیں ان کی طرف متوجہ ہوں اپنی ذات کو خود دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ ہم جب تک ڈیتھ ٹائم نہیں آ جاتا ہم امتحانی ہال میں ایگزامینیشن ہال میں تو ایگزامینیشن ہال میں ہونے کی وجہ سے کہ کیونکہ خدا نے اختیار دیا یہ والا اختیار بھی ختم ہو جائے گا یعنی کون سا اختیار اختیار مرنے کے بعد رہے گا لیکن فیک عمل کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا ابھی ہمارے پاس کیا اختیار ہے کہ ہم جو نہیں ہیں اپنے آپ کو وہ دکھا سکتے ہیں اور ویسا عمل کر سکتے ہیں یعنی ہم بندے نہیں ہیں لیکن نماز پڑھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو نماز جو ہے وہ حقیقتاً اظہار بندگی ہے ہم جوہر بندگی نہیں رکھتے اپنے اندر لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات کا اختیار ہے کہ ہم نماز پڑھیں یا اپنے کو نمازی لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد ختم اگر صفت بندگی ہے تو وہ عبدیت اور عبادت اور نماز کی شکل میں ظاہر ہوگی ورنہ کچھ بھی نہیں ہے ختم تو سب سے بڑی تبدیلی جو لوگوں کو محسوس ہوگی وہ کیا محسوس ہوگی آخرت میں کہ میں اب وہ ہوں جو میں واقعی ہوں اب یہ فیک والا یہ بناوٹی دھوکا فریب یہ سب قصہ کہانی ختم ہو چکی ہے تو جب انسان کی اپنی حقیقت نکل کے کھل کے سامنے آنا شروع ہوگی اور وہ چیزیں اور خاص طور سے کیونکہ مقام آخرت وہ مقام ہے یا سمجھ لیں میدان آخرت وہ چیز ہے کہ جس میں خود بخود یہ سب کچھ باہر آ جائے گا ٹھیک ہے یعنی دنیا میں تو ہم کہیں گے ہم توجہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایسے ہیں اپنے اندر اترنا پڑتا ہے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے لیکن وہاں سب نکل کے سامنے تو اب اس میں کیا ہوگا کہ لوگ بھڑکیں گے بھاگیں گے پریشان ہوں گے کوئی کہے گا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں یہ سب جملے قرآن میں ہیں کہ مشرکین کہیں گے ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا کیونکہ وہ ساری زندگی جھوٹی بولتے رہتے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ پھر ایک گواہ ہے اور ہر قسم کے گواہ ہیں انسان کا یہ جسم مادی جو ہے یہ گواہ ہے تو گواہ ہیں جن پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں پھر یہ کہ ایک انسان کا یعنی کہ میں اور آپ جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی سمجھ لیں کہ جو میں نے اس میں اب لوگوں سے کہا تھا امتحان الہی میں کہ انسان کی زندگی میں یا شافعین ہوتے ہیں یا شیاطین ہوتے ہیں تو تقریباً یہ قرین ہے یہ ساتھی ہے کہ جو میرا مال جمع کر رہا ہے یعنی یا تو میں نے اگر خدائی ان کو ساتھ لیا ہے لشکروں کو تو شافعین ہیں یعنی ملائکہ یا اس قسم کی کوئی مخلوقات ہیں کہ جو میرے ہمزاد ہیں، میرے ساتھ ہیں، میری زندگی میں میرے ساتھ ہیں، یا پھر یہ شیاطین ہیں کہ یہ قرین کے طور پر یہ اٹھ کے سامنے آئیں گے، کہیں گے یہ اس کا مال ہے، یہ میرے پاس تیار ہے پیش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے قیامت میں حاضر ہونے کی، میدان محشر میں حاضر ہونے کی. بات واضح ہوگی؟
جی.
ہاں، اس میں وہی میں نے کہا نا کہ وہ شاید ان کے لیے ہو کہ جو روحیں روح قبض کرتے ہیں یا نفس کو باہر نکالتے ہیں، وہ احتمال اس طرف جاتا ہے. جی جی، ملائکہ کی تو بہت زیادہ وہ ہیں، اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر جیسے والصافات صفاً والزاجرات زجراً، کئی دفعہ اس قسم کے جملے ہیں.
جی،
بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں، اگر انسان اس زندگی میں حق پر آئے نا، تو اور وہی میں کہہ رہا تھا، آج باقاعدہ میں سوچ کر آیا تھا کہ یہ بہت اہم بات ہے اور اس پر بات کروں گا انشاءاللہ، تو تھوڑا سا پہلے ہم غفلت کے معنی دیکھ لیں پھر اس پر آتے ہیں. اچھا، غفلت کا جو اسپیکٹ ہے نا، اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ کم از کم دو تین حوالوں سے قرآنی آیات کی روشنی میں واضح کر دیں کہ غفلت یعنی کس چیز سے غفلت، کس بات سے غفلت، کہ غفلت. اور بہت سارے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ نے جتنا بھی قرآن اسٹڈیز کی ہوں گی تو آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا کہ بہت سارے الفاظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دا میننگ یا امپلیکیشنس یا اپلیکیشنس. کہنے کے جیسے تقوی کا لفظ ہے، ہم متقی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ کا مطلب کیا یہی نہیں پتا. متقی تو اس میں یعنی کہ ہر اس بات پر کافی ہمیں ذرا ایک دقت کرنی پڑتی ہے. تو اسی حوالے سے جب غفلت ہے وہ کیا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ تین جگہ سے قرآن کریم کے تین پہلو آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک یہ ہے سورہ اعراف 172 ہے، یہ وہی آیت ہے جس کو ہم آیہ فطرت کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس میں بھی غفلت کا ذکر ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب تیرے رب نے نکالا بنی آدم سے، ان کی پشت سے، ان کی ذریت کو. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ان کے نفوس پر گواہ بنایا. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور یہ اس کو انہیں ہر جگہ ہی کہا گیا کہ میثاق فطرت ہے. ٹھیک ہے، اس پر بہت تفصیلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. کہ یہ میثاق فطرت ہے، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یعنی ہر انسان کی فطرت میں کیا چیز موجود ہے، اقرار رب، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. قالو بلا، تو سب کے سب نے یہ کہا کہ جی ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، اور ہم اس پر گواہ ہیں. ان تقولو، یہ ہم نے گواہی کیوں لی تم سے، یہ اقرار کیوں لیا. ان تقولو، کہ کہیں تم یہ کہنا نہ شروع کر دو، یوم القیامت، قیامت کے دن، اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، کہ ہم اس چیز کے بارے میں غافلین میں سے تھے. سب سے پہلی غفلت کس بارے میں بتائیں، سب سے پہلی غفلت انسان کی کہاں پر ہے، اپنی فطرت کے بارے میں. ٹھیک ہے، اور یہ ایک جو نقطۂ تنبیہی ہے، یہ اس آیت میں موجود ہے کہ الستو بربکم والا جو اقرار ہے، کہ الستو بربکم والا اقرار کہاں پر ہے، وہ اس میں پوری بحث ہے کہ یہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم جانتے نہیں ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں تھا، وہ ایک پوری بحث ہے. اور اگر اس پہ آپ کو یاد ہو، میں نے وہاں ہاپرز میں تھوڑی ایک بات کی بھی تھی اس پہ، اس آیت پہ. یہ ایک بہت بہت تفصیلی ہے اس آیت کا مضمون، اتنا سادہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ میثاق فطرت ہے، یعنی کہ یہ میثاق کہاں پر ہے، یہ عہد کہاں پر ہے، الستو بربکم کا عہد کہاں پر ہے، قالو بلا کہاں پر ہے، انسان کی فطرت میں. ہر وہ شخص جو اپنی فطرت سے آگاہ ہوتا ہے یا اپنی فطرت کو جان لیتا ہے، وہ اس الستو بربکم کی صدا کو اپنے اندر سنتا ہے. اور ایون صرف الستو بربکم کو نہیں سنتا، قالو بلا کو بھی سنتا ہے، یعنی میں خود ہی اس کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ ہاں تو میرا رب ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی چیز غفلت کہاں پر ہے انسان کی، خود اس الستو بربکم اور قالو بلا کی غفلت ہے، کہ جس کو خدا نے کہا کہ یہ ہم نے تم سے گواہی لے کر، سب سے گواہی لے کر اور سب کی فطرتوں میں یہ چیز رکھ دی ہے. کیوں رکھ دی ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن کھڑے ہو کر یہ کہو کہ ہم اس کے بارے میں غافل تھے. تو غفلت کے حوالے سے پہلا نقطہ کیا ہے؟ اپنی فطرت سے غفلت. اور اس بارے میں، اس کسوٹی پر اگر آپ پرکھیں تو تقریباً ہم سبھی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اکثریت انسان اس کیٹیگری میں آتی ہے. اور اس کی مثال جو دی جاتی ہے نا، کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں اچھا بھائی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے اندر اگر یہ رکھتے ہیں تو غافل کیسے ہیں، تو اس کی سب سے بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ آپ پورے دن سب سے کم جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ اپنا چہرہ ہے. پورا دن انسان گزارتا ہے، سب سے کم جس چیز کی طرف، جو جس چیز کو دیکھتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ہے. ہم پورے، آپ غور کریں صبح سے شام تک، یہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں چیز ایسی ہے، فلاں یہ، سب سے کم کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کی طرف. تو یہ ہے انسان کا حال. لیکن اگر کوئی شخص اپنی آپ کی طرف متوجہ ہو تو یہ اسے اپنے میثاق فطرت اور الستو بربکم اور قالو بلا کی صدا اپنے اندر سے ہر وقت بلند ہوتی ہوئی سنائی دے گی. اور اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ یہ الستو بربکم اور قالو بلا کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے بلکہ انسان کی ملکوت سے. ٹھیک ہے، انسان کا یہ جسم ملکی پہلو ہے اور انسان کی فطرت اس کا ملکوتی پہلو ہے. تو جس وقت بھی انسان اپنی ملکوت یعنی اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جائے گا، یہ الستو بربکم اور قالو بلا کی صدا اس کو سنائی دے گی. تو پہلا جو غفلت ہے جس کے بارے میں خدا نے وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ دیکھو ہم نے یہ تمہارے اندر رکھ دیا ہے، تمہارے وجود کی گہرائیوں میں اس چیز کو رکھ دیا ہے، خبردار اس کی طرف سے غافل نہیں ہونا، یہ میں قیامت کے دن قبول نہیں کروں گا یہ غفلت، کیونکہ یہ اقرار تمہارے اندر موجود ہے اور تم اس پر گواہ ہو. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی. جیسے ہمارے اس دور میں جو ایک لحاظ سے بہت بدنصیب دور بھی ہے، یعنی ایک اعتبار سے یہ دور بہت خوش نصیب ہے، وہ اس لیے کہ علمی بہت زیادہ کام اور جو حجابات پر سے پردہ اٹھانا علمی اعتبار سے بہت زیادہ ہے، لیکن بدنصیب اس اعتبار سے ہے کہ اس سے جو نتیجہ لینا چاہیے تھا اس کے بالکل الٹا لوگ نتیجہ لے رہے ہیں. یعنی کہ جتنی بھی علم و معرفت اور سائنس اور اس میں تحقیق میں ترقی ہے، اس کی بنا پر جتنا خدا سے قریب ہونا چاہیے تھا وہ خدا کا انکار کرنا شروع ہو گئے. لیکن آپ کو میں ایک چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کراؤں کہ بہت عجیب سی بات ہے کہ جو سائنس ہے اس نے خدا کو کس چیز سے ریپلیس کر دیا ہے؟ نیچر سے. ٹھیک ہے، نیچر سے، کہ نیچر اور نیچرل ورلڈ اور یہ تمام چیزیں. آپ مجھے بتائیں لاز آف نیچر جو ہیں، لاز آف نیچر کیا کوئی ان کو بریک کر سکتا ہے؟ کیا لاز آف نیچر کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے اس لیے اس کو ختم کر دو؟ سوچ کے بتائیں. यानी कोई ये कह सकता है कि जी मुझे ग्रेविटी पसंद नहीं, आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक चीज फेंकूं ऊपर तो वो ऊपर ही जाए नीचे नहीं आए, मुमकिन नहीं है बात। या कोई ये कहे कि ये नेचुरल लॉ जो है कि इंसान की एज जो है वो एक पीक पर पहुंचने के बाद यूं स्लाइड डाउन हिल होती है, बूढ़ा हो जाता है, मैं नहीं चाहता है, मुझे ये बात पसंद नहीं, ये बात पॉसिबल है। तो जब दीन यही बात खुदा के बारे में कहता है कि एक हस्ती है जो ऑल परवेडिंग है, हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है, और उसके कवानीन अटल हैं, उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, उसके मुताबिक अपनी, तो वो खुदा उनको बुरा लगने लगता है, कहते हैं खुदा ही नहीं है, और वही बात नेचर के नाम पे खुद मान रहे हैं। आप बताएं बिल्कुल वही कवानीन है या नहीं है कि लॉज ऑफ नेचर एवरीवेयर एप्लीकेबल, कैन नॉट बी ब्रोकन, कैन नॉट बी वायोलेटेड। तो इस जहालत का जो है ना कोई इलाज नहीं है, ये है असल गफलत, ठीक है, और ये इसकी बहुत भारी कीमत देनी पड़ जाएगी आखिर में इस किस्म की हरकतों की, कि खुदा ने तुमको जो दौलत अक्ल दी थी और सब कुछ दिया था उसके तहत इतना कुछ तुम्हारे सामने रोशन हो चुका है, और उसके बाद नतीजा तुम ये दे रहे हो और इस किस्म की बातें कर रहे हो। या ये कि जो इस किस्म के अफराद हैं उनमें आप देखें, इन्हें कि मुझे एक चीज इतनी अमेजिंग लगती है, ये इन्हें इल्मी एतबार से इतनी बड़ी जहालत है, और अभी इंशाल्लाह हम उस पर आएंगे, इस पर भी, इन्हें इस गफलत की इस किस्म पर भी, कि आप जब इल्मी तारीख की बात कर रहे हैं तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के ले आ रहे हैं कि वो ग्रीक, हालांकि उसका कोई हमारे पास कोई प्रॉपर वो भी नहीं है कि हमारे पास कोई अफलातून और अरस्तू और सुकरात की कोई बाकायदा किताबें मौजूद हों, या पता नहीं कहां कहां से इधर उधर के टूटे फूटे रेफरेंसेस वो लेके बैठे हैं, लेकिन इल्मी एतबार से अंबिया की एक मुस्तकिल तारीख मौजूद है, उस पर आप नजर करने को तैयार नहीं है, यानी उसको ऑल टुगेदर फेक करार देके और साइड में कर दी, मुस्तकिल तारीख मौजूद है हजारों साल से अंबिया की, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है इंसान के उलूम में और तमाम चीजों में। तो ये वाले जो हरकतें हैं ना, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि ये हरकतें हैं कि जो आखिरत में बहुत बुरा रुलाएंगी लोगों को, बहुत बहुत बुरा रुलाएंगी। तो एक पहली बात आपको समझ में आ गई, गफलत अज फितरत नंबर वन प्रॉब्लम, के जिसके बारे में खुदा ने कहा कि ये वाली गफलत नहीं, मैं इसको कबूल नहीं करूंगा। क्यों नहीं कबूल करूंगा? इसलिए कि ये वाली जो चिप है ये मैंने हर इंसान के अंदर रख दी है, फितरत अल्लाह लती फतरन्नास अलैहा, इसमें मोमिन की बात नहीं है, इंसानों की बात है, हर इंसान के अंदर फितरत इलाही मौजूद है। और फितरत इलाही क्या है? कि रिकॉग्निशन ऑफ इलाह और रब और उसका इकरार, जैसा मैंने आपको मिसाल दी ना कि अल्लाह नहीं कह रहे, नेचर कह रहे, लेकिन अलस्तु बिरब्बिकुम और कालू बला सबके पास मौजूद है। तो इस बारे में गफलत कबूल नहीं है। दूसरी क्या है? सूरह आराफ की ही 179, वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, और हमने कसरत से जिनों और इंसानों को जहन्नम के लिए बनाया है। यानी बनाया का मतलब लफ्ज यहां पे गलत है, यानी यूं कह लें कि जो लोग उगे हैं, बने हैं, उठे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा किस तरफ जा रहे हैं? जहन्नम की तरफ ही जा रहे हैं। दे विल ईदर एंड एट जहन्नम और एट लीस्ट दे हैव टू पास थ्रू जहन्नम ऑन देयर वे टू जन्नत। एक बड़ी तादाद वो भी है कि जो जन्नत जाने के लिए जिसको जहन्नम से होके गुजरना पड़ेगा, और एक बड़ी तादाद ऐसी है जो जहन्नम में फंस जाएगी। लेकिन कसरत से जिन और इंस जो हैं वो जहन्नम के लिए क्यों है? ठीक है, क्या ये बाय डिफॉल्ट है? क्या ये बाय क्रिएशन है? उसकी रीजन क्या है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, उनके लिए कुलूब हैं, हमने उनको कुलूब दिए हैं, ला यफ़क़हूना बिहा, उन कुलूब के जरिए से तफक्कुह नहीं है, تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کی گہرائی میں نہیں جاتے، خالی سطح پہ رہتے ہیں. ہم نے جو ان کو قلب دیا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے، قلب کا مطلب پورا جو آپ کا نظام ہے جس میں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، تفکر کرنا ہے. کیونکہ انسان اگر خالی چیز میں سوچ سکے، تفکر کر سکے، اور جو تفکر ہے اس کو محفوظ نہ کر سکے، فکر بیکار ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ جو کچھ ہم فکر کر کے محفوظ کریں، ان تمام چیزوں کو آپس میں کنیکٹ نہ کر پائیں، تب بھی بیکار ہے. اور کنیکٹ کرنے کے بعد نتیجہ نہ نکال پائیں، تب بھی بیکار ہے. تو یہ پورا نظام جو ہے، یہ قلب والا نظام ہے جو خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے. یعنی کہ ایک چیز کو دیکھنا، مشاہدہ کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے بارے میں اس میں سے نتیجے نکالنا، بیونڈ دا آبویس دیکھنا، ان تمام چیزوں کو، بٹس اینڈ پیسز کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، جوڑنا، ایک پوری تصویر بنا لینا. یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے، یہ جو انسان کے پاس موجود ہے، یہ نعمت قلب ہے، یہ نعمت فؤاد ہے. تو لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے قلوب ہیں، لیکن ان قلوب کو استعمال کر کے وہ چیزوں کی گہرائی میں نہیں جاتے. تو اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ اپنے بندے کو، مومن کو سطح پہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اللہ مومنین سے کیا توقع رکھتا ہے؟ گو ان ٹو دا ڈیپتھ آف تھنگس، چیزوں کی حقیقت میں جاؤ، حقیقت میں اترو، غواسی کرو، غوطہ زنی کرو. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے لیے آنکھیں ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، جو دیکھتے ہیں اس سے بصیرت نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں لیکن سماعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس پر ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ کان اور سماعت دو الگ باتیں. سماعت یعنی جو آپ سنیں اس کو سمجھیں، اور بصیرت کیا ہے؟ کہ جو دیکھیں، مشاہدہ کریں، اس کی حقیقت کو پائیں. کہ کوئی اس میں بہت اچھا شعر بھی ہے نا، کہ جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، کہ ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا. کہ نظر وہ نہیں ہوتی کہ جو ایک چیز کو دیکھے اور سمجھے نہیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا ہے. تو بصیرت الگ ہے، آنکھ الگ ہے. آنکھ ایک رستہ ہے، ٹول ہے، ذریعہ ہے، سینسر ہے، اس کے ذریعے سے بصیرت نہیں حاصل کرتے. کان ہیں، اس کے ذریعے سے سماعت نہیں حاصل کرتے. قلوب ہیں، ان کی وجہ سے تفقہ میں نہیں جاتے. تو ایسے افراد کیا ہیں؟ اولئک کل انعام، وہ تمام کے تمام لوگ گویا کے انعام، یعنی انعام کیا ہوتے ہیں؟ چوپائے. وہ تمام کے تمام لوگ چوپایوں کی مانند ہیں گویا کے. چوپائے کو آپ نے دیکھا ہے نا، کہیں بھی جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، ایم لیس، وانڈرنگ، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر کھڑے ہو گئے، جہاں گھاس نظر آئی منہ مار لیا، کسی نے دو ڈنڈے مارے ادھر سے بھاگ گئے. یہ لائف ہے. تو آپ دیکھیں بہت سارے انسان ایسی لائف، اولئک کل انعام. لیکن بات یہاں پہ پوری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو انعام ہے بیچارہ، اس کے پاس یہ قلب اور سما اور بصر ہے؟ انعام کے پاس ہے یہ؟ اس کے پاس یہ نعمت قلب اور تفکر اور سماعت و بصارت ہے؟ نہیں ہے. تو جو انسان ان نعمتوں کے ہونے کے بعد انعام کی مانند ہو، وہ اس سے بدتر ہوگا یا اس جیسا ہوگا؟ بلہم اضل، یعنی کہ چوپایوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس یہ انعامات الہیہ نہیں ہیں. تو یہ گویا کہ، یعنی ایک ظاہری شکل میں چوپایوں کی طرح ہیں، لیکن حقیقت میں ان سے اضل کا مطلب بہت زیادہ گمراہ ہیں، بہت زیادہ. ضال نہیں ہیں، اضل ہیں، بہت زیادہ گمراہ، مطلب بالکل حقیقت سے ہٹے ہوئے. اولئک ہم الغافلون، وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقت میں کیا ہیں، غافل ہیں. تو آپ کو غفلت کی دوسری قسم سمجھ میں آئی؟ پہلی قسم کیا ہے غفلت کی؟ اپنی فطرت سے بے توجہ رہنا. الست بربکم اور قالو بلا والی صدا جو ہر انسان کی ذات میں موجود ہے، انسان کی ملکوت میں ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹو لیو فار ایور، اس سے غافل رہنا. دوسرا کیا ہے کہ خدا نے جو عظیم نعمتیں دی ہیں، سمع، بصر اور فؤاد و قلب، قلب کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا سسٹم ہے، کہ یہ اس سسٹمز کی وجہ سے کیا کرنا ہے، اس کو یوز کر کے گہرائی میں جانا ہے. اگر خالی آپ کسی چیز کی سطح پر یا چھلکے پر رہ گئے تو ہم نے نعمت قلب کی ناشکری کی ہے. اور اسی لیے یعنی کہ جو کئی افراد ایسے ہیں کہ جو ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اف یو اسٹارٹ ایکسپلورنگ ایوری تھنگ، اور ایکسپلورنگ کے لیے لازمی ہے کہ یو مسٹ اسٹارٹ کوشچننگ ایوری تھنگ. جب تک آپ کسی چیز پر سوال نہیں کریں گے، سوال نہیں ریز کریں گے، اس کے بارے میں استفسار نہیں کریں گے، تو آپ نہ اسے ایکسپلور کر سکتے ہیں نہ اس کی گہرائی میں اتر سکتے ہیں. اور جب آپ یہ روش اپنی زندگی میں اختیار کر لیتے ہیں اور اس رستے پہ چلنے لگتے ہیں تو بہت سارے بنے بنائے بت ٹوٹ جاتے ہیں. یعنی پھر میرے لیے یہ بات ممکن نہیں رہتی کہ میں اپنے بزرگوں کی اندھی تقلید کروں، میرے لیے یہ بات پاسبل نہیں رہتی کہ جو رسم و رواج معاشرے میں چل رہے ہیں میں ان کے ساتھ چل پڑوں، میرے لیے یہ بات پاسبل نہیں رہتی کہ جن لوگوں کو، جن افراد کو لوگوں نے یوں ہی مقدس بنا کے کھڑا کیا ہوا ہے، میں ان کے تقدس کا قائل ہو جاؤں. تو پھر آپ ہر چیز کو ریالٹی میں، سچائی میں، حقیقت میں، کہ جو امام علی علیہ السلام کے یہ جملے بہت زیادہ ہیں آپ کو نہج البلاغہ میں اور اس میں ملیں گے، کہ انسان کے لیے اصل چیز کیا ہے، حق اور حقیقت پہ قائم رہنا، نہ لوگوں کی بنا پر حق سوچو، نہ معاشرے کی بنا پر، نہ آبا و اجداد کی بنا پر. حق کے اپنے وہ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، حق کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور خدا نے ہر انسان کو حق سمجھنے کے ٹولز دیے ہیں. اب وہ ٹولز کیا ہیں؟ قلب انسان اور سماعت و بصارت. اور جو ان کو یوز نہیں کرتا، ان کو سائڈ میں کر دیتا ہے، وہ حق تک نہیں پہنچتا، اور وہی حقیقتاً کیا ہے؟ اولئک هم الغافلون. تو یہ دوسری بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی غافل ہونے کی. یہ دو مین کیٹیگریز ہیں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے غافلوں کے حوالے سے. ایک بات اور جو بہت اہم ہے یہاں پر، وہ یہ کہ کیا انسان کے غفلت سے باہر آنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان علم حاصل کرنا شروع کر دے؟ اب یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے، یعنی کہ کیا غفلت سے باہر آنے کا مطلب ہے عالم ہو جائے، علم کی طرف آئے؟ اور علم سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم مثال کے طور پر درس ہو، تدریس ہو، لیکچر ہو، کتابیں پڑھنا اور تقاریر، کیا علم اس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک پوائنٹ بہت زیادہ کلیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ علم خود ایک پردہ ہے. اگر اس کے بارے میں ایک بہت خاص چیز کا خیال نہ رکھا جائے، سورہ جاثیہ کی آیت ہے 22، افرائیتا، کیا پس تو نے دیکھا ہے، من اتخذ الہہ ہوا ہو، جس نے اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہشات اور اپنی ہوا و ہوس کو اپنا الہ، اپنا خدا بنا لیا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ بہت عجیب آیت ہے قرآن کریم. اَضَلَّهُ اللَّهُ، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر. علم کی بنیاد پر گمراہ ہے انسان، یعنی جتنا علم حاصل کرتا جا رہا ہے اتنا گمراہ ہوتا جا رہا ہے, جو میں نے ابھی آپ کو جن لوگوں کی مثال دی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی علم حاصل کرنا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ہدایت یافتہ بھی ہیں. یہ علم حاصل کرنا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ غفلت کے اس سے باہر آ گئے, یا کشفنا عنک غطاءک کہ پردہ چاک ہو گیا. علم کی بنیاد پر اللہ کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ, خَتَمَ مہر لگا دیے ان کی سماعت پر, وَقَلْبِهِ اور قلب پر, وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً اور ان کی بصیرتوں پر پردے ڈال دیے. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ, تو اللہ کے بعد ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اگر اللہ نے ہی کسی کو ہدایت سے ہٹا دیا ہو تو کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو پھر؟ تو یہ غفلت کے حوالے سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کہیں غفلت سے باہر آؤ, تو غفلت سے باہر آنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ علم حاصل کرنا شروع کر دو, پڑھنا شروع کر دو, تقریریں, درس, نہیں. علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ون, تزکیہ اور تہذیب نفس, اپنے نفس کو اللہ کی بندگی پر قائم کرنا اور ہوا و ہوس سے دور رکھنا, تب علم اثر کرتا ہے. ورنہ سب سے بڑا حجاب, جو پردہ جسے ہم کہہ رہے ہیں کشفنا عنک غطاءک, جو انسان کا پردہ ہے, سب سے موٹا اور دبیز پردہ یہ علم ہے. آپ ایک بیچارے ان پڑھ آدمی کو آرام سے قائل کر لیں گے, ایک اس پڑھے لکھے سائنٹسٹ کو ساری زندگی سر پٹکتے رہ جائیے, اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں العلم, اور اسی لیے شاید حدیث ہے امام خمینی نے اس کو کئی دفعہ کوٹ کیا ہے, العلم هو الحجاب الاکبر, کہ سب سے بزرگ, سب سے بڑا حجاب اور پردہ جو ہے وہ علم ہے, اگر تہذیب نفس کے ہمراہ نہ ہو, اگر بندگی یہ خدا کے ساتھ نہ ہو. بندگی یہ خدا کے سائے میں ہے تو علم کارآمد ہے. بات واضح ہو گئی؟ غفلت کے موارد سمجھ میں آ گئے, غفلت سے باہر آنے کی راہ بھی سمجھ میں آ گئی. غفلت سے باہر آنے کی راہ علم اور علامہ ہونا نہیں ہے. غفلت سے باہر آنے کی راہ کیا ہے؟ حق کی جستجو, حق کی تلاش, اپنے نفس کو ہوا سے دور کرنا. ہوا کا مطلب سمجھتے ہیں نا, یعنی ہوا کا مطلب جیسے ہوا ہلکی ہوتی ہے نا, کہ انسان کبھی بھی ہلکی چیز کو قبول نہ کرے. یعنی جس کے پاس, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, میرے پاس کوئی اس کا ریزن نہیں ہے, مجھے بات کہیں سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں مان رہا ہوں. جیسے وہی میں نے کہا کہ اگر ہم اپنے تمام باتوں کو, اپنے بلیفس کو, اپنی تمام چیزوں کو کوسچن کرنے لگیں تو ہمیں خود سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے پاس, میرے عقائد کے بینک میں جنک کتنا بھرا ہوا ہے. ہم خود دیکھ کے اس بات کو حیران رہ جائیں گے کہ جن جن چیزوں کو میں اور آپ مقدس قرار دیتے ہیں, جن جن چیزوں کو میں اور آپ نے پتہ نہیں کس کس وجہ سے اس پر ویلیوبل کا ٹیگ لگایا ہوا ہے, وہ سب بکواس ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہوا ہے, ہوا. اور بہت سارے لوگ ہوا کو جمع کر کے نہیں رکھتے, بلکہ اس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں. یعنی ایک انسان نعوذ باللہ کہ اگر مال کی بنا پر, اس بنا پر اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے کہ مجھے میرے چار گھر ہونے چاہیے, میرا اتنا بینک بیلنس ہونا چاہیے, میرے پاس ایسی گاڑی ہونا چاہیے, ہوا ہے یا نہیں ہے, اور اگر اس کی پوری زندگی اس گول اور آبجیکٹیو کے لیے صرف ہو رہی ہے, تو یہ کیا انسان ہے؟ من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی ہوا کو اپنا خدا بنا لیا, اپنا الہ بنا لیا. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اسے کہتے ہیں جس کی آپ پرستش کرتے ہیں, جس کے آگے سر جھکاتے ہیں, جس کی راہ میں چلتے ہیں, جس کی محبت میں اپنی زندگی کا رستہ طے کرتے ہیں, وہ آپ کا الہ ہے. جس کی زبان سے بات کرتے ہیں وہ الہ نہیں ہے. بات واضح ہو گئی؟ اگر انشاءاللہ ہم ان تین باتوں کو بھی تین آیتوں کو بھی یاد کر کے اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے نا، انشاءاللہ غفلت سے باہر آ جائیں گے، غفلت کا پردہ چاک ہوگا. وہ جو غطاء کا ہے اس میں ایک حد تک دنیا میں ہی دراڑ پڑ جائے گی، اور ہماری بصیرت جو ہے اس سے آگے بڑھ کے کچھ حقائق کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گی انشاءاللہ اس دنیا میں ہی. ٹھیک ہے، یہ ایک بات تھی غفلت کے حوالے سے جو بڑی اہم نقطہ ہے. ٹھیک ہے، ان تین آیتوں کو یاد رکھیے گا، سورہ آراف 172، سورہ آراف 179، سورہ جاثیہ 22. وہ بعض اوقات واقعی بھائی ہوتا ہے کہ تھوڑا ہو سکتا ہے 23 کہ بعض اوقات وہ بسم اللہ کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں اور بعض اس میں نسخوں میں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، 23 افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیت یہ. تو ایسے لوگ علم کی بنیاد پہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسرا اب قرین کیا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کا ساتھی ہے، اور انسان اپنی زندگی میں چاہے دنیا ہو یا آخرت ہو سوائے اپنی نیت اور عمل کے کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہمیں بہت دقت کے ساتھ پیش نظر رکھنا. میں ایک چیز پڑھ رہا تھا، مجھے کافی حیرانی ہوئی، یہ میں نے ایسے عام طور سے بیان بھی نہیں کی جاتی اور اتنی آسانی سے آپ پڑھ بھی نہیں سکتے، انہیں پڑھتے بھی نہیں ہیں، کہ بدر میں جب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے کئی قیدی بنا لیے تھے، 70 قیدی تھے جو ان کے پکڑ لیے تھے، ان میں رسول اللہ کے چچا بھی تھے عباس، وہ بھی تھے، پھر وہ ایک پیغمبر اکرم کے ایک معجزے کی وجہ سے وہ عباس وہیں پر ہی مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، کہ رسول خدا نے ایک ایسی بات کی ان کو خبر دی تھی کہ جس کی ان کے اور ان کی وائف کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا، کہ فدیے، یعنی اس میں یہ تھا کہ فدیہ لینا. اچھا، اب وہاں پر ہوا یہ تھا کہ رسول خدا نے مسلمانوں کے سامنے رکھا تھا کہ ان کو یہ کفار و مشرکین ہیں، ان کو ختم کر دیں، فدیہ لے لیں. مسلمانوں نے کہا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیں، فدیہ، کیونکہ ہمیں پیسے چاہیے اس وقت، ہمیں ہماری مالی اور معاشی حالت اچھی نہیں ہے، فدیہ، انہیں پیسے لے لیں ان سے، 15,000-1,500 کتنے درہم. تو کہا کہ اس کا پھر تمہیں 70 شہادتیں دینی پڑیں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 70 شہادتیں کوئی اتنی بات نہیں ہے. ایک سال بعد وہی چیز ہو گئی، ایک سال بعد احد میں مسلمانوں کی کتنی شہادتیں بھی تھیں جب جنگ پلٹ گئی. تو احد میں جو، یعنی کہ بدر کے اندر خدا مسلمانوں کو کیا دکھا رہا تھا، کہ جو ان کی ایک بے لوس پیغمبر اکرم سے جو ادب اور اطاعت والی چیز تھی، بدر میں وہ لوگ اپنے نفس کی اس حالت کو دیکھ رہے تھے کہ ملائکہ آ رہے ہیں، 3,000 ملائکہ اور 5,000 ملائکہ، اور خدا کی نظر میں ہی کوئی پرابلم نہیں ہے کہ تمہاری تعداد نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے، تو خدا کے لیے کیا مسئلہ ہے. ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیغمبر اکرم آپ قدم آگے بڑھائیں اور ہم 70 مرتبہ جناب مقداد کے جملے تھے کہ 70 مرتبہ جئیں گے، مریں گے، کٹیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور انصار نے، کیونکہ بدر میں انصار زیادہ تھے، 86 مہاجرین تھے اور باقی آپ 313 میں سے 86 مائنس کر دیں تو اتنے انصار تھے، انصار زیادہ تھے. تو انصار نے اس طریقے سے اپنی اطاعت کا اور اس کا یقین دلایا تھا کہ آپ جو کہیں ہم نے آپ کے ساتھ بیعت باندھی ہے، جو کہیں جہاں لے جائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. خدا نے اس کا نتیجہ دکھایا، وہ نتیجہ اس کا بدر میں دیکھا. اس کے بعد کیا ہوا، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں ہماری پرابلمز ہیں، یہ ہیں، دوسری کنسیڈریشنز آنا شروع ہو گئیں. اس کا مزید مظاہرہ کہاں پہ ہوا، احد کے میدان میں کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ یہ 50 آدمی جو میں نے اس پہاڑی درے پر بٹھائے کسی قیمت پہ نہیں ہلنا یہاں سے. ان میں سے 3 خالی باقی رہے تھے, 47 اتر کے آ گئے تھے. تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ آپ کس کے پیچھے جا رہے ہو. اور وہ والی بات پیچھے چلی گئی, رسول خدا کی اطاعت والی اور اللہ کی محبت والی. اور یہ بات پہلے کہہ دی گئی تھی کہ یہ کام اگر آپ کرو گے تو آپ کو جتنے لوگ آپ چھڑوا رہے ہو اتنی شہادتیں آپ کو دینی پڑیں گی. وہ اتنی شہادتیں لے لی. تو اب اس کے بعد وہ رونا پیٹنا مچ گیا جو سورہ آل عمران میں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے, ہمارے ساتھ گھروں پہ رہ جاتے تو قتل نہیں ہوتے, اور یہ ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا. یعنی میں آپ کو اس سے یہ سمجھا رہا ہوں, یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں سوائے اپنی نیت اور عمل کے اور کچھ نہیں دیکھتا ہے. لیکن کیونکہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہم یا تو خود اس بات کو ہی توجہ نہیں کر رہے ہوتے کہ میں نے اپنی زندگی میں نیت اور عمل کی کیا ہے, یا خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بات درست ہے؟ تو یعنی خدا کی طرف سے حقیقتاً, اگر اس جملے کو ہم کنکلوڈ کریں کہ خدا کی طرف سے حقیقتاً کوئی سزا نہیں ہے, کسی انسان کے لیے کوئی پنشمنٹ نہیں. انعام ضرور ہے, کیونکہ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جتنا تم نیک عمل لے کر آؤ گے ہم اس کو بڑھا کے دیں گے. انعام ضرور ہے خدا کی طرف سے, سزا نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. جو تکلیف انسان دیکھتا ہے فقط اور فقط اپنے نیت اور عمل کے نتیجے میں دیکھتا ہے. خدا اس پہ کچھ بھی نہیں بڑھاتا بلکہ اس کی بھی مغفرت کرتا رہتا ہے, یعفو عن الکثیر, اس میں سے بھی کثرت کو معاف کرتا رہتا ہے. تو اگر اس کے باوجود, یعنی اس نظام کے باوجود بھی انسان خدا نہ خواستہ آخرت میں یا قبر میں تکلیف اور اذیت کو دیکھے تو پھر بہت ہی بڑی بدبختی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ آخرت میں کوئی شخص یا ایون دنیا میں بھی کوئی شخص اپنی نیت اور عمل کے علاوہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے. تو جو ہمارا قرین ہے اور شہید ہے وہ وہی ہے. یعنی کہ اس کو اب میں بس دو حدیثوں سے, امام علی علیہ السلام کے دو جملوں سے سپلیمنٹ کر دوں کہ اعلموا انما المرء مع من احب. یہ اچھے طریقے سے جان لو کہ ہر انسان اس کی معیت میں ہے جس کو محبوب رکھتا ہے. تو قرین کون ہے؟ جس کو ہم نے اپنی پوری زندگی میں جس سے محبت کی ہے, جس سے بھی محبت کی ہے. اب انسان خود فیصلہ کر لے کہ میں کس کو چاہتا ہوں, خود سوچ لے. جو محبوب ہے انسان اس کی معیت میں. اور دوسرا جو جملہ میں پچھلی دفعہ سنا رہا تھا, میں نے کہا کہ بہت خوبصورت امام علی علیہ السلام کو, اور یہ 81 ہے کلمات قصار میں, قیمت کل امرئ ما یحسنہ, ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جو اس کو حسن عطا کرتی ہے. یحسنہ یعنی وہ چیز جو انسان کو حسن عطا کرتی ہے. انسان کو حسن عطا کرنے والی چیز کیا ہے بتائیں؟ انسان کو حسن عطا کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ علم جو ظاہر ہو. یعنی اس کو اگر آپ ایک مختصر اس میں کہہ لیں کہ ہر انسان کو حسن عطا کرنے والی چیز اس کا ہنر ہے, جو اس کا ہنر ہے وہ اس کو حسن عطا کرتا ہے, چاہے وہ علمی ہو چاہے عملی ہو. ایک چیز کو, یعنی ایک پورے ڈیٹا بیس آف انفارمیشن کو جمع کر کے بیٹھ جانا, اس سے کسی کو حسن نہیں ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ ہر انسان کی قیمت وہ کچھ ہے جو اسے حسن عطا کرتی ہے. ما یحسنہ. تو قرین آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرین کیا ہے؟ کون سی چیز میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے؟ میرا ہنر اور میری محبت. جس کو میں نے زندگی میں جس کو محبوب رکھا ہے, جس کو چاہا ہے, وہ میرے ساتھ ہے, وہ مجھ سے کبھی جدا ہونے والا نہیں ہے, معاہ ہے, معیت ہے. اور جو میرے وجود کی قیمت ہے, میں اپنے وجود کو کس قیمت پر جا کے بیچوں گا یا بیچ سکتا ہوں, ما یحسنہ, جو میرا ہنر ہے, جو چیز مجھے حسن عطا کرتی ہے. اور کوئی بھی چیز, یعنی جیسے بہت بہت ہی نیچے کے لیول پر آ کے آپ دیکھ, آپ ایک بات کریں کہ جیسے یہ گھر ہے, ٹھیک ہے, اس گھر کو مثال کے طور پر حسن کیسے مل رہا ہے, پینٹ سے مل رہا ہے, کلر سے مل رہا ہے, لائٹنگ سے مل رہا ہے, یہ جو پردے آپ نے لٹکائے ہوئے ہیں یا آپ نے پینٹنگز لٹکائی ہوئی, اس سے مل رہا ہے. آپ انہی تمام چیزوں کو لیں اور لا کے یہاں ڈھیر کر دیں, پینٹ لائیں, یہ تصویریں لائیں, لائٹ سب لا کے ڈھیر کر لگا دیں, کوئی حسن ہے اس کا؟ یہ چیز, یہ تب آپ کہیں ہے تو میرے پاس پورا سامان, جتنا سامان چاہیے تھا سب سامان میرے پاس موجود ہے, کہ کدھر ہے گھر؟ تو ویران اجاڑ دکھائی دے رہا ہے آپ کا, کہاں ہے وہ سب کچھ؟ وہ یہ پڑا ہوا. تو اس سے آپ فرق سمجھ سکتے ہیں. ما یحسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب آپ نے جھاڑ جھنکار جمع کر کے رکھ لیا, بلکہ اس کو اس طریقے سے استعمال میں لائے کہ اس نے آپ کی ذات کو حسن عطا کیا. یہ قیمت ہے انسان کی, یعنی وہ علم جو عمل میں نہ آئے, استعمال نہ ہو, بیکار ہے, وہ ہنر جو استعمال نہ ہو, بیکار ہے, وہ نیک عمل یا وہ اچھی چیز جو خالی انسان سوچ کے رہ جائے, بیکار ہے. تو یہ دو باتیں, یعنی قرین کیا ہے, کن کے ساتھ ہم اٹھیں گے, کن کے ساتھ جائیں گے, کن کے ساتھ آگے چلیں گے, کون ہے جو میرا مال و اسباب لے کر آئے گا, جو قرین کہہ رہے حاضہ ما لدیا عتید, کہ یہ میرے پاس ہے تیار. تو جو تیار مال ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ ہنر سے اور محبت سے. جس کو میں نے چاہا, جس طریقے سے چاہا, جس کے رستے میں اپنی محبت کی راہ میں عمل کیا, وہ میرا ساز و سامان ہے. یا جو میرا ہنر ہے جسے میں نے زندگی میں عملی کیا, استعمال کیا, یہ ہنر ہے. تو exactly تو ہم نہیں بات کر سکتے کہ یہ قرین کی کیا شکل ہوگی, یہ کیا ہے, لیکن یہی وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ, اور یہ میرا اسباب اور مال اور وسائل اور یہ سب لے کے, ٹھیک ہے, بات واضح ہو گئی. تو یہ دو تین چیزیں انشاءاللہ اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ خاص طور سے, جیسے میں نے کہا تھا کہ اس آیت کے ذیل میں, کیونکہ یہ آیت بہت ہی زیادہ, اس کو بہت زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے, غطاء, غفلت, بصر کا حدید ہونا, اور پھر آگے جو قرین کا کنسیپٹ ہے. انشاءاللہ اگلی دفعہ تھوڑا سا اور میں اس کو قرین والے کنسیپٹ کو اور الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ لوگ اب کوئی سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ. نہیں, اس میں ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ٹریڈیشن یا مت کے طور پر تو 100% پہنچی ہے, لیکن اسی چیز کو لے کر قرآن نے اس میں سے غلط باتیں نکال کر اس کو صحیح کر دیا ہے. یعنی حل عطا کا حدیث و موسیٰ, کہ کیا تمہارے پاس آئی موسیٰ کی بات, موسیٰ کی حدیث. تو لیکن خالی یہ سوال کر کے رہ نہیں گئے, بلکہ اس کے بعد پورا واقعہ خود بیان کیا کہ تمہیں, یعنی حل عطا کا حدیث و موسیٰ, کہ موسیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے کوئی اجنبی شخصیت نہیں ہے. یعنی میں اگر کسی آپ سے بات کروں گے, آپ کے پاس آپ نے اس کی خبر سنی, آپ نے کہا میں نے تو نام بھی نہیں سنا, تو خبر کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو نہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ موسیٰ جو ہے, جیسے وہی میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ لوگ جو آج کے بدبخت جس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے پروفٹس, اور پروفٹس کا نظام نان ایگزسٹنٹ ہے, وہ انسانی تاریخ اور انسانی علوم کا حصہ ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم ہی کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ ایک شخصیت ہے, جانتے ہو کہ موسیٰ ایک پیغمبر ہے, لیکن جو تمہارے پاس حدیث ہے اس میں یہ گڑبڑ ہے, ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں.
ने जो कहा हवस और हवा, तो ये भी कहा जा सकता है कि इल्म की ज्यादती या इल्म की लेवल की वजह से वो उस पे मगरूर होके उसकी पैरवी के पीछे चलने लग जाते हैं, और जो अपनी एक्चुअल उसकी